الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس قرآن کی تیاری کیسے کریں ایک تقریر میں نہ میں سکھا سکتا ہوں اور نہ آپ سیکھ سکتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ بتائے کہ علاج کیسے کرنا چاہیے تقریر کیسے کرنا چاہیے تو یہ معاملہ تو عمل کا ہے اور جب تک کہ سکھانے والے کے سامنے سیکھنے والا عمل نہ کرے اس وقت تک صرف تقریر سے سیکھنا بڑا مشکل ہے لیکن بہرحال کیونکہ لیاقت بھائی کا حکم ہے اس لیے اس کی تعمیل بھی ضروری ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں جو نکات میں بیان کروں گا وہ اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو شاید مفید ہوگا قرآن مجید کا درس دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک وہ جس میں اس کے صرف و نحو کے مسائل پر کلام اور فقہ کے مباحث پر شان نزول استدلال نسخ و ناسخ و منسوخ کے پہلوؤں پر گفتگو کی جائے اس قسم کے درس کی تیاری کے لیے بالعموم ہم میں آپ میں الا ماشاءاللہ جس علم کی ضرورت ہے وہ نہیں پایا جاتا اور میں بھی اپنے آپ کو انہی لوگوں کی صف میں رکھتا ہوں اس لیے ابتدائی زندگی سے میں نے ان چیزوں کو اپنے درس کا موضوع نہیں بنایا یہ میں نہیں کہتا بالکل نہیں جانتا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری تعلیم و تربیت منظم طریقے سے اس مکتب میں ہوئی ہے جہاں سے مجھے اس کا استحقاق حاصل ہو کہ میں ان مسائل پر کلام کروں اور ان مسائل کو سامنے رکھ کے تفسیر بیان کروں قرآن مجید کے درس کا دوسرا عنوان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک آیت بھی ہو تو قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانا اور ایک آیت بھی اگر پہنچا سکیں تو وہ پہنچانا اور جتنی استطاعت اور بس میں ہو اتنا کھول کے بیان کر کے پہنچائیں جیسے تبینن نہ ہو یہ بھی ہمارا عہد ہے اللہ سے اس کو بیان کرو گے اس کو کھول کے پہنچاؤ گے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں اس کا مقصد تذکیر جو قرآن مجید کا ایک اہم مقصد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو ذکر حاصل کرے تو اسی لحاظ سے قرآن مجید کا سمجھنا بھی آسان ہے اس کا پہنچانا بھی آسان ہے اس کی ذمہ داری ہر مسلمان پہ جتنے اس کے بس میں ہو عائد ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو قرآن مجید کو نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے تو آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں تو درس نہیں دیتا بلکہ درس کی تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ہزار صورتیں ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے شاید یہ نکات آپ سب کے لیے مفید ہوں گے تو قرآن مجید تو شروع سے آخر تک ایک دعوت عمل ہے اور اس کا ہر حصہ خواب و قوموں کی تاریخ ہو اچھی صفات کا بیان ہو بری صفات کا بیان ہو جنت کا بیان ہو دوزخ کا بیان ہو یہ سب سننے والے اور پڑھنے والے کے سامنے ایک سوالیہ نشان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں تم کیا کرو گے اور جو لوگ ان پر سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے اور قرآن مجید رکھنے کے باوجود ایمان اخلاق اور دنیا میں سربلندی سے محروم رہتے ہیں اور جو ہر آیت میں چھپا ہوا سوال اور کبھی کھلا ہوا سوال سمجھ لیتے ہیں اس کا جواب خود بھی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ سوال سمجھا سکتے ہیں اور ان کو اس کا جواب دینے پر آمادہ کر سکتے ہیں. تو وہ دراصل اس درس قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہے. درس کی تیاری کو اگر ہم تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو ذرا آسانی ہوگی. ایک تو ہے فہم, یعنی ہم کو خود یہ سمجھ ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. اس لیے وہ لوگ کہ جو ایک تفسیر سامنے رکھ کے اور اس سے سارے نکات نوٹ کر کے درس دینا دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں, وہ میری اس تقریر کا مخاطب نہیں ہے. ان کو میری تقریر کی ضرورت نہیں ہے, وہ آسانی کے ساتھ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے نکات نوٹ کر کے اس کو دہرا دیں گے طوطے کی طرح, خواہ ان کے سمجھ میں خود بھی نہ آیا ہو کہ کیا کہا ہے مفسر نے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, مفید ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ میرا مقصد تو وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی خود تیاری کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا ایک حصہ تو ہے فہم, اپنی فہم. آپ کو خود یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی سامنے ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرا حصہ ہے تفہیم, یعنی آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ مجھے اس میں سے کیا سمجھانا ہے. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کچھ سب سمجھتے ہوں وہ اس وقت میں اور ان حاضرین کے سامنے جن کے سامنے آپ کو درس دینا ہے وہ سب بیان کر دیں. تو تفہیم, اس میں سے کیا سمجھانا ہے اور کس طرح سمجھانا ہے, اس سے بات سمجھ میں آئے گی اور مخاطب کے دل میں اتر جائے گی اور شاید اس کو عمل پر بھی آمادہ کر لے گی. تو ایک تو تیاری فہم کی ہے, ایک تیاری تفہیم کی ہے, اور تیسرا حصہ ہے پھر اس کو ایک تقریر یا خطاب کے قالب میں ڈھالنا. آپ تقریر تیسرا حصہ ہے, اس لیے کہ بہرحال درس تو ایک تقریر ہے, ہر تقریر کی طرح ایک خطاب ہے, ہر خطاب کی طرح. اور جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اور پھر اس میں سے جو کچھ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ کیا سمجھانا ہے اور کس طرح سمجھانا ہے, اس کو بالآخر ایک خطاب اور تقریر کی شکل میں ڈھال دینا, یہ اس کا تیسرا حصہ ہے جو کسی بھی فن تقریر فن خطابت سے سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ جو کام بھی کریں اس کا اثر ہونا چاہیے, حاصل ہونا چاہیے. وہ بڑی حد تک میں دو چار اشارے تو کروں گا لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس گفتگو میں کور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. فہم, تفہیم اور تقریر, تین حصوں میں دراصل تیاری کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمومی تیاری نہیں ہو رہی, کہیں آپ کو درس دینا ہے تو کس حصے کا درس دینا ہے. بعض دفعہ تو متعین ہو کے ہی آپ کو ملے گا کہ نہیں ان آیات کا درس دینا ہے, اور بعض دفعہ آپ کو خود انتخاب کرنا ہوگا کہ میں کن آیات کو کس حصے کو کس صورت کو منتخب کروں جس کا کہ مجھے درس دینا ہے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس پر سے عموماً پروگرام مرتب کرنے والے بھی اور درس دینے والے بھی بڑی صورت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, حالانکہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. اگر درس دینا ہے, خود سمجھنا ہے تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک ہر چیز سمجھنا چاہیے, لیکن دوسروں کے سامنے اگر پیش کرنا ہے قرآن کا پیغام تو یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کون سا حصہ منتخب کر کے, کون سی آیتیں, کون سا رکوع, کون سی صورت مجھے پیش کرنا ہے. جیسا میں نے کہا اگر متعین کر کے دے دیا گیا تو ابھی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پوری طرح یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نمبر ایک, آپ کو جن لوگوں کے سامنے درس دینا ہے وہ کون لوگ ہیں, کیا ہیں ان کی ضروریات, کیا ہیں آپ کی نظر میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے. ان دو سوالوں کا جواب آپ کے پاس جب ہوگا تو آپ کوئی مناسب حصہ منتخب کر سکیں گے. کون لوگ ہیں اور ان کو کس بات کیا بات کہنے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس بات کہنے کے لیے وقت کتنا ہے. پہلا سوال ایسا ہے جس پہ عموماً جو لوگ کے درس کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی غور نہیں کرتے ہیں. میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بس چند حصے ہیں, وہ کوئی بھی ذہن میں آیا اٹھا کر ایک دو تین آیتیں بتا دیں کہ اس پر درس دے دیجیے گا. لیکن یہ کہ حاضرین کیا چاہتے ہیں, ان کی پیاس کس بات کی ہے, ان کے کی امراض کیا ہیں, کس مرض کی اس وقت علاج کی ضرورت ہے, قرآن کا نسخہ شفا جو ہے اس کا کون سا حصہ جو ہے اس وقت پیش کرنا چاہیے. بہت کم لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے جو آپ کا پروگرام بناتے ہیں جو اس پر کچھ تھوڑا سا محنت کریں. وہ موضوعات اور درس دے کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس ایک روا روی میں جلدی جلدی بن گیا ہے جو ذہن میں آیا بغیر یہ سوچے. لیکن آپ اگر خود تیاری کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں انتخاب ہے, تو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سوچیں مجھے کارکنوں میں دے دینا ہے, ارکان میں دینا ہے, عام لوگوں میں دینا ہے, دیہاتیوں میں دینا ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں دینا ہے. آپ پڑھے دیہاتیوں میں چلے جائیں اور پڑھے لکھے لوگوں والے دلائل دینے شروع کر دیں, زبان وہ استعمال کریں, تو ظاہر ہے کہ نہیں اس کا پیغام نہیں پہنچے گا. تو ہر حاضرین اور ان کی ضروریات, ان کے لحاظ سے نہ صرف یہ کہ آپ کا حصہ منتخب ہوگا بلکہ آپ کے دلائل, آپ کی زبان, آپ کا بیان, آپ کی تقریر, آپ کا خطاب سب اسی کے لحاظ سے ہوگا. اور وقت بھی بڑی اہم چیز ہے. بہت سے لوگ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ صاحب وقت بڑا کم ہے, کہنے کی باتیں بہت ساری ہیں. اس سے زیادہ کمزور جملہ کسی مقرر کے لیے نہیں ہو سکتا. کوئی اگر حاضرین میں ذرا تیکھے مزاج کا ہو تو کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے پھر آپ ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں, وہ آپ کے پاس سب باتیں آپ نہیں کہہ سکتے جو آپ لے کر آئے. تو یہ تو اپنی تہی دامنی کا حل. آدمی کے پاس 100 باتیں بھی ہوں تو وہ اس میں سے 2 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے بول سکتا ہے, کوئی ایک بات منتخب کر سکتا ہے, باتوں کو مختصر کر سکتا ہے, پھیلا سکتا ہے. جس کو اتنی گرفت نہ ہو اپنے مواد پر وہ تو پھر اچھے ہی درس نہیں دے سکتا, تقریب نہیں کر سکتا. تو اپنے مواد کے اوپر جس کا علم بہت کم ہوتا ہے اس کو عموماً یہ مشکل پیش آتی ہے کہ تفسیر میں کوئی چیز پڑھ لی ہے تو اس کا کہنا تو ضروری ہے, شان نزول پوری پڑھ لی اب اس کو بیان کرنا ضروری ہے. وقت 10 منٹ ہے, 7 منٹ شان نزول میں گزر گئے تو اب تو بات آدھی چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ کم علم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی معلوم ہے وہ ضرور بیان کر دینا ہے, جلدی ہے, ایک قرض ہے جس کو کہ اگل دینا ہے. اور جن کے پاس علم کی گہرائی ہوتی ہے, وسعت ہوتی ہے, وہ اپنے علم میں سے جو چاہیں منتخب کر لیتے ہیں اور جس کو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں اور جس کو چاہیں لے سکتے ہیں, ان کو اپنے کیونکہ علم کی وسعت کی وجہ سے ان کو آزادی ہوتی ہے. تو یہ سوال جو ہے کہ کیا کون سا حصہ اور کن حاضرین کے سامنے, کیونکہ مجھے مثالیں بھی دینا پڑیں گی بعض جگہ, اس لیے جو آپ سب کو یاد ہوگی کم سے کم سورہ الفاتحہ لازماً, تو اسی کو میں اس وقت ذرا تھوڑا سا سامنے رکھ لوں گا, کہیں کہیں مثال کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد پہلا مرحلہ جو ہے وہ فہم کا مرحلہ ہے اور اس کے کچھ اسٹیپس ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں جو طریقہ بیان کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو میں نے مفید پایا ہے, جس کو میں نے بہت سو کو سکھایا ہے, جن کو سکھایا ہے انہوں نے بھی مفید پایا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں میں تو بڑی شدت سے اس بات کا قائل ہوں کہ ایک کام کو کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا, بلکہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت ساری رائے ہو سکتی ہیں اور سب یکساں طور پہ مفید ہو سکتی ہیں. تو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ میرا اپنا آزمایا وہ طریقہ ہے, ممکن ہے آپ کو کوئی اس سے بہتر بتائے یا آپ خود اس میں کچھ اپنے اجتہاد سے کمی اضافہ کر لیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہیں کچھ اسٹیپس ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, قدم بہ قدم, اگر آپ اس کو اخذ سمجھ لیں گے پھر اس پر عمل کریں گے تو شاید آپ کچھ اس سے سیکھ سکیں گے. جب آپ نے ایک حصہ منتخب کر لیا, جیسا میں نے کہا سورہ الفاتحہ آپ نے منتخب کر لی, اور فی الحال ہم یہ فرض کریں گے کہ آپ اس کو نہیں جانتے, اگر میں یہ جم سمجھوں کہ نہیں آپ اس کو حفظ ہے اور آپ کو یاد ہے تو بہت سا میرا طریقہ کا آدھا حصہ میں بیان نہیں کر سکوں گا. اس لیے میں فی الحال یہ فرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اس کو نہیں پڑھا, اس کا ترجمہ بھی آپ نہیں جانتے اور اس کو آپ کو یاد بھی نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم سورہ الفاتحہ میں کیا کہا گیا ہے. اس بنیاد پر میں آگے بڑھوں گا. جب آپ نے ایک حصہ منتخب کر لیا اور سورہ الفاتحہ آپ نے منتخب کر لی, تو سب سے پہلا میرا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. عربی جانتے ہوں تو عربی سے پڑھیں، عربی نہ جانتے ہوں ترجمے سے پڑھیں، اور اتنی بار پڑھیں، یعنی یہ اچھی طرح آپ اتنی بار پڑھیں کہ اس کے مضامین آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. اس کے مضامین آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اس کا ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کو آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہوئے یا نہیں. وہ یہ کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کو دو دفعہ پڑھا، چار دفعہ پڑھا، آٹھ دفعہ پڑھا، یہ میں نہیں جانتا. ممکن ایک دفعہ میں ہی ہو جائے، آپ اتنے ذہین ہو، آپ کا آئی کیو اتنا تیز ہو، اور ممکن ہے دس دفعہ پڑھ کے آپ اس مقام پہ پہنچے. بہرحال جب آپ سمجھیں کہ اس ٹیسٹ کو دینے کے آپ لائق ہیں تو پھر آپ قرآن بند کر دیں، اور قرآن بند کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھیں بند کر لیں یہ سوچیں کہ آپ کے ذہن کے پردے پر کیا پوری سورت کے مضامین آ سکتے ہیں، جو حصہ بھی آپ نے منتخب کیا ہے. جس طرح آپ کمپیوٹر کا بٹن دباتے ہیں اسکرین پر پوری چیز آ جاتی ہے، اس طرح آنکھیں بند کر کے اگر آپ اگر اپنے ذہن کا بٹن دبائیں تو کیا آپ کے ذہن میں اس حصے کے سارے مضامین تازہ ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے؟ اگر آ جائیں گے تو اس کا معنی آپ نے پہلا مرحلہ، پہلا قدم جو ہے وہ آپ نے طے کر لیا. اور نہیں آئے تو آپ پھر کھولیں اور پھر پڑھیں، لیکن یہ ضروری ہے. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ جو میں کیوں بھی اس لیے بتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ صرف آپ کو اندھی تقلید کی دعوت نہیں دے رہا، کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن خود اس کے متن اور اس کے مضامین سے براہ راست ان کو اپنی غذا بنا لے گا تو پھر اس کے لیے ان پر سوچنا، سمجھنا اور بیان کرنا، متن کے گرد بیان کرنا، یعنی آپ نے تدبر قرآن یا تفہیم سے سب رٹ کے بیان کر دیا تو وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں متن سے آپ کھوٹے سے آپ بندھے رہیں تو وہ کھوٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اگر ذہن میں متن نہیں ہے، مضامین نہیں ہے، تو آپ پھر اس کھوٹے سے آپ نہیں، پھر آپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں، ربط قائم کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور وہ مضامین سب آپ کے ذہن میں موجود ہے. سب سے اچھا تو تھا یہ میں کہتا کہ آپ حفظ کر لیں، لیکن یہ میں عموماً نہیں کہتا اس لیے کہ لوگوں کے لیے حفظ کرنے کا مطالبہ کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ آسان ہے کہ آدمی اس طریقے سے مضامین کو محفوظ کر لے. آپ آنکھیں بند کریں اور حمد اور رحمت اور ربوبیت اور عدل اور عبادت اور استعانت اور صراط مستقیم اور انعام، غضب، یہ سب آپ کے ذہن میں نقشے پہ، آپ کے ذہن کے نقشے پر، کمپیوٹر کے اسکرین جو آپ کے ذہن کا، اس پر یہ چیزیں نمودار ہو جائیں. اس لیے بھی کہ میرے طریقے کے اندر سوچنے میں، سمجھنے میں، بیان کرنے میں متن جو ہے وہ اصل چیز ہے، قرآن مجید کے اپنے الفاظ. اور جیسا میں ابھی آ کے آپ کو بتاؤں گا، اس کا دوسرا قدم جو ہے پھر یہی ہے کہ اس متن پر آپ خود غور کریں، خود سمجھیں. اور میں اس بات کی سختی سے پابندی کرتا ہوں جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے قدم پر وہ کوئی تفسیر نہیں دیکھیں گے، پہلے قدم پر وہ کوئی تفسیر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اپنا تعلق براہ راست متن سے قائم کریں گے، قرآن مجید کے الفاظ سے. یہ میں نے اخذ کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے طریق تعلیم قرآن سے. ان کا طریق یہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو پہلے قرآن مجید کا متن پڑھاتے تھے، پورا متن پڑھاتے تھے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی کچھ بتاتے بھی جاتے تھے، لیکن متن پر لوگوں کو لگاتے تھے. جب لوگ متن پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر ان سے کہتے تھے کہ اب تفسیریں کھول کر تفسیریں دیتے. تو میں نے بھی اس سے اپنا یہ اخذ کر لیا ہے، اس کو مفید پایا ہے کہ متن جو ہے اسی سے آپ کو شروع میں کوئی تفسیر نہیں کھولنا، نہ تفہیم، نہ تدبر، نہ ابن تفسیر، کوئی نہیں کھولنا، بلکہ آپ کو تو متن کو سمجھنا ہے کیا کہا گیا ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں آ جائیں، دوسرا قدم یہ ہے کہ ہر کلام کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. اسٹرکچر سمجھو، اس میں کئی باتیں کہی گئی ہیں، تو اس میں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں یہ آپ کہیں ذہن میں اگر آ چکا ہو تو اب حافظے کی مدد سے، ذہن کی مدد سے آپ ایک کاپی پر ان کو نوٹ کر لیں. حمد اللہ کے لیے ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، یوم الدین کا مالک ہے، یہ ساری اس میں الگ الگ باتیں ہیں، جو بہت ساری باتیں ہیں اس سورت کے اندر. اور ان سب باتوں کو آپ الگ الگ, ممکن ہے 20-25 آئٹمس کی لسٹ بن جائے 3-4 آیتوں میں, ممکن ہے کہ 10 آیتوں میں 3 آئٹم کی لسٹ بنے, یہ تو الگ الگ معاملہ ہے. اب کلام کا طریقہ یہ ہے, ہر تقریر, ہر کتاب, ہر تحریر جس کے اندر کے لکھنے والا تو خود جانتے ہیں تو اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کے ذہن کو پڑھنے کا دعویٰ کسی کو کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. تو میں جب آپ بات آگے کہوں گا تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو نتائج میں آپ سے نکالنے کو کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ میرے ذہن کے نتائج ہیں, ان کو اللہ کے نسبت مت کر دیجیے گا, اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اللہ نے اس صورت کو اس طرح تقسیم کیا ہے, کبھی اس غلطی میں نہ پڑے. ہاں میری رائے یہ کہ صورت اس طرح سمجھی جا سکتی ہے. تو جب آپ نے سب کی لسٹ بنا لی تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر ہمیشہ کوئی ترتیب ہوگی, اور مختلف طریقے, بعض دفعہ اصل بات اوپر کہہ دی جاتی ہے اور پھر اس بات کی کئی شاخیں بیان ہوتی ہیں تو ان کو نیچے سمیٹ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ اوپر کئی باتیں بیان کر کے پھر ان کو سمیٹا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پہلوؤں کی تشریح کر دی جاتی ہے. اگر آپ گراف بنانا چاہیں تو طرح طرح کی عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی ایک کلام کے اندر, اور اگر ایک دفعہ آپ نے کسی کلام کے اسٹرکچر کو پا لیا تو پھر آپ کے لیے اس کے معنی کھلتے چلے جائیں گے کہ کیا اسٹرکچر ہے اور کس کا کیا. ممکن ہے پہلے جڑ آ جائے اور اس کا سر بعد میں آئے, اور ہو سکتا ہے بعد میں پہلے قلب آ جائے اور پھر اس کے بعد دو رخ کے اندر بات چلی جائے. یہ تو میں تفصیل میں اتنا نہیں جا سکتا, لیکن میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ اس کا اسٹرکچر پہ غور کریں, ان کو کریں, پھر یاد دیکھیں کتنے حصے بن سکتے ہیں. یہ حصے بنانا بھی ویری کرے گا, مختلف حصے بنیں گے, لیکن ایک پہلا حصہ 3 آیات کا تو بہت کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. اس کے بعد ایک بیچ کا حصہ ہے جس کے اندر کے بندے اور رب کے درمیان تعلق کا حصہ ہے, پھر ایک آخری حصہ ہے جس میں ایک دعا ہے. یہ بہت, سورہ فاتحہ تو بڑی عام ہے نا, 3 حصے تو آسانی سے آدمی کر سکتا ہے, پھر پہلے حصے کے بھی 3 حصے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں, ایک اس کی ربوبیت بیان ہوئی ہے, ایک اس کی رحمت بیان ہوئی ہے, ایک اس کا عدل بیان ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو تعلق ہے اس کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں, ایک عبادت ہے, ایک استعانت ہے. اس کے بعد صراط مستقیم کی ہدایت کی دعوت ہے, تو اس کی بھی مزید پھر بات اب اس کی پھیلتی ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے, اس کے بھی 2 حصے ہیں, وہ جو ہیں اور وہ جو نہیں ہیں, اور جو نہیں ہیں ان کے بھی 2 حصے ہیں, ایک وہ جن پر غضب ہوا, ایک وہ جو کہ بھٹک گئے. اب یہ پورا اس کا اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آ گیا, اور ہر حصے کا اسٹرکچر ہوگا. سورہ البقرہ کو پہلا رکوع اٹھا لیں, دوسرا اٹھا لیں, کوئی بھی حصہ لے لیں, ایک اسٹرکچر اس کا پورا جو ساخت ہے عبارت کی وہ آپ کے, جب یہ آپ کے سامنے آ گئی تو اس کے بعد ذرا ہم, کیونکہ وقت کم ہے, جلدی جلدی آگے بڑھیں گے, تو پھر آپ یہ دیکھیں اس میں سے کون سے الفاظ ہیں جو کہ کی ورڈس. کی ورڈس کے معنی یہ ہیں کہ جن پر کے عبارت کے مفہوم, عبارت میں تو کئی الفاظ ہوتے ہیں نا جملے کے اندر, لیکن کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جو کی ورڈ ہوتا ہے, اور 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, وہ کی ورڈس پر تو پوری عمارت جو ہے جن کی حیثیت اس میں ستون کی ہوتی ہے. تو آپ یہ تلاش کریں اس میں سے کون سے لفظ کی ورڈس ہیں. حمد ہے کی ورڈ, رب ہے, رحمت ہے, رحمان رحیم, دونوں میں ایک ہی, اس طریقے سے آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں. جب آپ نے کی ورڈس جو ہیں وہ تلاش کر لیے تو ان کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ چاہیں تو ایک ترجمہ دیکھیں, چاہیں تو 10 ترجمے دیکھیں, چاہیں تو کوئی لغت اٹھا کے دیکھیں, جہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو مجھے معنی معلوم ہو گئے, وہاں پر آپ کو سب کے معنی معلوم ہو گئے. جب یہ سب معنی معلوم ہو گئے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کا یا اس حصے کا میں جو مرکزی بات ہے وہ کیا کہی گئی, اور یہ بھی آپ تعین کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کوئی تعین ہے, نہ حضور نے فرمایا ہے, بعض جگہ مل جائے گا حضور کا فرمایا ہوا, لیکن یہ تو آپ کا فہم ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون اللہ کی تعریف ہے. کیا اس سورت کا مرکزی مضمون صراط مستقیم پر ہدایت کی دعا ہے. کیا اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بندے اور رب کے درمیان عبادت اور استعانت کا تعلق ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف حالات کے لحاظ سے بیک وقت کئی مرکزی مضمون سامنے آ سکتے ہیں, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تو ایسا کلام ہے کہ حضرت علی کے قول کے مطابق سمندر ہے, آدمی جتنا اس میں کنگالتا جائے گا موتی و جواہرات اس کے ہاتھ میں آتے جائیں گے. تو یہ جو ہے بات, یہ اصل بات ہے کہ آپ اس میں سے یہ تلاش کر لیں. یہ جب آپ تلاش کر لیں گے تو یہ آپ کی فائنل نہیں ہے, بلکہ بعد میں آپ اور غور کرتے رہیں گے. اب تو آپ عمر بھر اس پر غور کرتے رہیں گے اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے, اور آپ کی بعد میں بدل سکتی ہے کہ نہیں یہ ہے اس کا مرکزی مضمون. بہرحال یہ تینوں سلوشنز موجود ہیں اس سورہ الفاتحہ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کون سا سلوشن, یہ حمد کا ترانہ ہے یا یہ بندگی کا عہد ہے یا یہ صراط مستقیم پہ دعا ہے, بندے کی حاجت ہے جو پیش کی جا رہی ہے اور حمد اس کے لیے تمہید ہے. یہ حمد اصل چیز ہے اور ساری چیزیں اس کی فالو کر رہی ہیں. یہ تو مختلف رائے بن سکتی ہے. جب آپ یہاں پر پہنچ گئے, کوئی بھی حصہ ہے آپ کے سامنے, لیکن میں سورہ الفاتحہ ایسی لے رہا ہوں کہ آپ سب کو یاد ہے, میں آپ ریفر کر سکتا ہوں, حوالہ دے سکتا ہوں آسان. اس کے بعد پھر آپ اس پہ سوالات قائم کریں کہ یہ بات, یعنی سوال جو ہے وہ فہم کی کنجی ہے, سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے. اور اگر آپ کا ذہن کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تو پھر آپ کن ذہن ہیں, معاف کیجیے, آپ کوئی اس میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے فہم میں. سوال کے معنی اعتراض کے نہیں ہوتے, ہمارے اب تو یہی معنی بن گئے ہیں, لیکن یہ کہ سوال کے معنی اعتراض کے نہیں ہوتے, سوال کے معنی علم کی جستجو کے ہوتے ہیں. شروع میں یہ حمد کیوں لائی گئی ہے, تو آپ سوال اٹھا دیں. اور یہ جو رب اور رحمت اور عدل ہے, اس کا کیا تعلق ہے حمد سے, کوئی ہے یا نہیں, ممکن ہے نہ ہو, لیکن آپ سوال تو اٹھا سکتے ہیں. یہ تین صفات اس ترتیب سے کیوں بیان ہوئی ہیں, یہ الگ الگ پیرلل ہیں یا سیریز میں ہیں, ایک دوسرے سے نکلتی ہے, ممکن ہے دونوں ہی ہوں, سیریز میں بھی ہوں پیرلل بھی ہوں. اس طریقے سے آپ, میں نے جس کا وقت کم ہے میں نے ایسے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں کہ یہ سوالات آپ کے آپ اٹھائیں گے اور ان سوالات کو بھی کہیں نوٹ کر لیں گے, پھر ان پر آپ غور کرتے رہیں, ان کے جواب دیں, جواب تلاش کریں, اور جواب تلاش کرتے رہیں جب تک بھی, یہ بھی کام عمر بھر کا کام ہے, قرآن کے ساتھ تو عمر گزارنی ہے نا پوری, لیکن ابھی تو آپ کو دس کی تیاری کر رہے ہیں, اسے کہیں جا کر یہ کام ختم کریں گے آپ, اور پھر آپ نے خود جو جواب تلاش کریں گے, بس وہی اصل آپ کی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ نے یہ کام خود نہیں کیا تو پھر آپ رٹا رٹایا روٹین درس دیں گے, اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ خود بھی سمجھیں گے, سمجھائیں گے بھی, اور آپ کے درس میں تاثیر بھی پیدا ہوگی. کہ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا پورا کلام جو ہے یہ کس طرح مربوط ہے, کس چیز سے کیا معنی ہے, کیوں کہا جا رہا ہے, یہ پہلے کیوں آیا ہے, بعد میں کیوں آیا ہے, ان کی ترتیب کیوں رکھی گئی ہے, اور اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر جب یہاں آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ تفاسیر اٹھائیں, پھر آپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جو سوال کے جواب آپ نہ دے سکے ہوں وہ تفسیر میں دیکھ لیں, کسی عالم سے پوچھ لیں, جو سوال آپ نے دیے ہیں ان کو چیک کر لیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اور یہ پھر بڑا لمبا میدان, یہ دراصل حصہ ہے تیاری کا, اور یہاں تک پہنچ کر اب آپ اس کے پورے مضامین سے واقف ہیں, خود بھی آپ نے سوچ لیا ہے, متن آپ کے ذہن میں محفوظ ہے, کلام کا اسٹرکچر آپ سمجھتے ہیں, اور تفاسیر سے آپ نے وہ چیزیں بھی جمع کر لی ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں کہ ضرورت پڑے اس کو سمجھنے کی. اصل مضمون آپ پہلے متعین کر چکے ہیں, اور سوالات میں اب آپ کے پاس ایک ایک آیت کا اور ایک ایک لفظ کا کیا مفہوم ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے. یہاں پر پہنچنے کے بعد اب آپ کو یہ سوچنا ہوگا, ہم دوسرے مرحلے پہ اب جا رہے ہیں تقسیم کے, کہ مجھے اس میں کیا بات کہنی ہے اور میرے حاضرین کی ضرورت کیا ہے, کیا مجھے ان کو اللہ کی توحید پر زور دینا ہے, اس کی تعلیم دینی ہے, تو پھر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ زور دوں, کیا مجھے صراط مستقیم کی تعریف کرنی ہے تو پھر میں اس کو زیادہ وقت دوں, اور کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر گفتگو کرنی ہے تو پھر پہلی تین آیات پر زیادہ زور دوں. یہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا حاضرین کو دیکھ کر, ان کی ضرورت کیا ہے. اس طریقے سے میں نے یہاں تو الفاتحہ سامنے رکھی ہے, اور اس سے آئیں گے جن میں آپ حاضرین کے لحاظ سے کارکنوں کے درمیان بول رہے ہیں تو آپ کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے, عوام کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے, پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز کو, یہ سب تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو آئے گا, ایک تقریر سے نہیں آئے گا, میری خود کر کے بھی نہیں آئے گا آسانی کے ساتھ, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس عمل کو اس پروسیس کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھتے جائیں گے.
اب یہاں پر جب آپ نے یہ کر لیا
اور میرے حاضرین کی ضرورت کیا ہے، کیا مجھے ان کو اللہ کی توحید پر زور دینا ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، تو پھر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ زور دوں. کیا مجھے صراط مستقیم کی تعریف کرنی ہے، تو پھر میں اس کو زیادہ وقت دوں. اور کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر گفتگو کرنی ہے، تو پھر پہلی تین آیات پر زیادہ زور دوں. یہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا حاضرین کو دیکھ کر ان کی ضرورت کیا ہے. اس طریقے سے میں نے یہاں تو الفاتحہ سامنے رکھی ہے، اور اس سے آئیں گے جن میں آپ حاضرین کے لحاظ سے کارکنوں کے درمیان بول رہے ہیں تو آپ کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے، عوام کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز کو اہمیت دیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں کسی اور چیز کو. یہ سب تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو آئے گا، ایک تقریر سے نہیں آئے گا، میری خود کر کے بھی نہیں آئے گا آسانی کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس عمل کو اس پروسیس کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھتے جائیں گے. اب یہاں پر جب آپ نے یہ کر لیا تو تفہیم میں سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیزیں سمجھانی ہیں، کس زبان میں سمجھانی ہے، کس انداز میں سمجھانی ہے، اور بالآخر پیغام جو ہے وہ قرآن کا کون سا مجھے اپنے سامعین کے ساتھ چھوڑنا ہے. تفہیم کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ 15 منٹ کا درس دے رہے ہوں یا کہیں ٹی وی پر آپ کو خوش قسمتی سے 5 منٹ مل جائیں، یا آپ سے 2-4 باتیں یاد رکھے گا. اس لیے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلام کا آغاز کیسے کریں گے اور اس کا اختتام کیسے کریں گے. اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا جتنا وقت اس چیز پہ صرف کرتا ہے کہ مجھے شروع کیسے کرنا ہے اور ختم کیسے کرنا ہے، وہ باقی چیزوں پہ نہیں صرف کرتا ہوتا. میں کیونکہ دونوں کام کرتا ہوں، لکھتا ہوں بولتا ہوں، تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں کہ بعض دفعہ مضمون کے پہلے پیراگراف پہ مجھے 8-8, 10-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں ایک دفعہ چل جاتا ہے 5-6 صفحے بھی 1 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں شروع کیسے کروں گا اور ختم کیسے کروں گا، اور اس کا انحصار اس پر ہوگا سامنے کون بیٹھا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. خاطب تقریر میں لکھنے والے کے سامنے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، مجمع کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، جہاں آپ درس دے رہے ہیں وہاں بھی ہو سکتے ہیں، کارکن بیٹھا ہے، عام لوگ بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور کون سی چیز کس طرح، یعنی شروع کی جو آپ کی بات ہوگی. انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، تو پہلی جو بات ہوتی ہے وہ آتی ہے. تو میں طریقہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنا انہوں نے خود سمجھا ہے اس میں سے وہ کوئی ایک ایسی چیز منتخب کریں اسی سے متعلق متن سے جس کو وہ شروع میں پیش کریں گے تو لوگوں کے دل میں ایک چیز آ جائے گی، کوئی سوال پیدا ہو جائے گا جس کا وہ جواب چاہیں گے آپ سے، یا کوئی خیال پیدا ہو جائے گا جس کے تحت وہ آپ کی گفتگو کو مربوط کر لیں گے، کوئی چیز دل پر اثر ڈال دے گی دماغ پر جس کو کہ لوگ اختیار کر لیں گے. اور آخر میں ہمیشہ کہاں آپ 5 منٹ کا درس دے رہے ہوں یا 15 منٹ کا دے رہے ہوں یا 1 گھنٹے کا دے رہے ہوں، آخر میں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے درس ختم کر کے بات کو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی گھڑی دیکھ رہے ہیں اور ابھی 3 آیتیں باقی ہیں اور بھاگ رہے ہیں کہ ابھی جلدی سے میں نے بیان کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے پلان کیا ہے، درس تیار کیا ہے، تو آپ 5 منٹ ہیں تو آدھا منٹ، 10 منٹ ہیں تو 1 منٹ، 15 منٹ ہیں تو 3 منٹ، 1 گھنٹہ ہے تو آخری 5 منٹ، بہرحال تناسب سے ایک وقت آپ کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ آپ اپنی بات کو سمیٹ کر جو دعوت قرآن ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو جس چیز کو آپ چاہتے ہیں لوگ لے جائیں، ان کے ذہن پہ نقش ہو جائے، جس پر وہ عمل کریں، اس حصے سے جو چیز نکلتی ہے وہ آپ ان کے سامنے پیش کریں. یہ آخر میں کا بھی حصہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. جب یہ کر لیا آپ نے تو پھر آپ قرآن کا جو طرز ہے، کیونکہ متن آپ بار بار محفوظ کر رہے ہیں، تو قرآن کا جو استدلال کا طریقہ ہے، قرآن مجید کی جو زبان ہے، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جتنا آپ اس کے قریب رہیں گے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا درس جو ہے وہ جو مقصد آپ کا ہے، کہ یہ نہیں کہ لوگ آپ کو مدرس اور عالم کہنے لگیں، بلکہ آپ قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، وہ حاصل ہوگا. تو قرآن مجید سے اتنا دور نہ بھاگیے کہ آپ 15 منٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. جو مدرس فرما رہے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے ایک بوجھ پیدا ہو گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو قرآن مجید کی طرف بار بار لوٹانا چاہیے، اسی سے قریب رکھنا چاہیے اور سادہ زبان میں بات کرنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ ہوں تو اور دیہاتی لوگ ہوں تو اور مزدور ہوں تو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی مؤثر سادہ زبان ہوتی ہے اتنی مقفع مسجع زبان نہیں ہوا کرتی. سادہ بول، سادہ الفاظ، سادہ زبان ہمیشہ دل پر زیادہ اثر کرتی ہے. تسنوں سے پاک، بیجا تشبیہات اور محاورے اور ان چیزوں سے پاک کی جو سادہ زبان ہوتی ہے سیدھی اثر کرتی ہے. اور یہ آپ خیال رکھیں گے جہاں جس ملک میں ہمیں کام کرنا ہے دعوت کا، یہاں پر تو 80% آبادی پڑھی لکھی نہیں ہے، 20% آبادی کا 80% طبقہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا چاہتا نہیں ہے پڑھا لکھے ہونے کے باوجود، باقی 20% کا بھی جو 80% حصہ ہے اس کا بھی معیار بہت پست ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو ہے طبقہ، اس کے سامنے بھی بات پہنچانا ہے، بدوؤں کے سامنے، چرواہوں کے سامنے، بے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہی قرآن آیا تھا اور وہ اس سے سونا بن گئے تھے. تو یہ نہ سمجھیں آپ کے پڑھے لکھے لوگوں ہی میں یہ بات جا سکتی ہے، اس خیال کو دل سے نکال دیجئے تو ہر ایک کے سامنے جا سکتی ہے، ہر ایک کے لناس آیا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ان کی استعداد کے مطابق بیان کر سکیں. تو اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ تو جیسا میں نے کہا کہ آپ کا بیان ہے، بیان ایک تقریر ہے اور تقریر کا فن ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمجھیں اور اپنے بیان کو، درس کو تیار کریں اور ان کو اس سچویشن اور حالات اور افراد اور ان کے مسائل کے لحاظ سے تیار کریں جو آپ کے مخاطب ہیں، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ بہتر درس دینے کی پوزیشن میں ہوں. تو یہ تو میری گفتگو ختم ہو گئی، اب دو مختصر سی باتیں آپ کی اجازت سے اور کہہ دوں.
ہمارے پاس تو کافی وقت ہے.
نہیں، میرے پاس نہیں ہے کافی وقت، اللہ تعالیٰ نے بہت کم وقت دیا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کے سامنے ہمارے بھائی سمیع اللہ بٹ کہہ چکے ہیں رسالوں کے بارے میں، تو میں کیونکہ جہاں بھی جاتا ہوں ترجمان کے بارے میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ترجمان کو ہم ایک ایسا رسالہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تربیت کے لیے، دعوت کے لیے، عام لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، اپنے لوگوں میں ایک مفید چیز بن سکے. توفیق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دیتا ہے جو کچھ دینا ہوتا ہے، وہی چھینتا ہے جو چھیننا ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے یہ ترجمان جو ہے یہ ہم نے جنوری سے کچھ کوشش کی ہے کہ یہ بہتر بن جائے، حسن صورت بھی آئے، کچھ حسن سیرت بھی آئے، کچھ یہ کارگر بھی ہو، مؤثر بھی ہو. لیکن ظاہر ہے کہ کنواں کھود کے پانی پہنچانا یہ تو پھر کنواں کھودنے والا نہیں کر سکتا سارا کام، یہ سارے پائپس جو ہیں ہمارے یہ تو آپ لوگ ہیں، اور پائپ اگر کلاکڈ ہو جائیں یا اس میں آپ ٹیپ لگا دیں کہ آگے نہ بڑھیں تو کنواں کھودنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ اس کی اشاعت 6000 کی تھی اور کچھ اس کے بہتری کی وجہ سے اور زیادہ تر آپ نے ہوئی کوشش کی وجہ سے، اس سے بڑھ کر اللہ کی فضل کی وجہ سے. یعنی اس وقت ہمارے پاس جو فرم آرڈر ہیں وہ 15000 کے ہیں 2 مہینے کے اندر، اور ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کم سوچیں، بلکہ میں تو اسی کا قائل ہوں کہ آدمی بہت آگے کی سوچے. تو جب 6000 تھا تو ہم نے 15000 چھپا لیا تھا، تو شاید 15000 ہو گئی پہلے ہی مہینے. اب کہ ہم نے 20000 چھپا لیا تو کل وہ بتا دے کہ اس میں سے بھی 700 پرچے باقی رہ گئے، تو اب کے انشاءاللہ یہ 20000 پہنچ جائے، اگلا شاید ہم 25 چھپائیں. اس لیے میں تو ہمیشہ جتنا فرم آرڈر ہوگا اسے 5000 زیادہ چھپوانے کا میرا پروگرام ہے. تو ہمارے وہ نظر نہیں آ رہا تھا قیوم صادق صاحب یہ موجود، تو ان کا پرسوں فون آیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے مہینے میں نے مانگے 100 پرچے لاہور جماعت سے، نہیں ملے. اس کے بعد میں نے براہ راست لیے تو اب کہ آپ مجھے بھجوا دیں، 170 میں نے لے لیے ہیں اور میں 200 میرا ٹارگٹ ہے. تو میں نے کہا آپ جیسے تو اگر 200 بھی آدمی پورے پاکستان میں ہو جائیں تو پھر مجھے تو کچھ نہیں چاہیے فی الحال، اسے میرا ٹارگٹ تو 50000 کا ہے فی الحال. میں کوئی قانے آدمی نہیں ہوں اس معاملے میں، بہت حریص آدمی ہوں، لیکن یہ کہ فی الحال تو 50000 کا ٹارگٹ. پھر تو آپ نے جماعت کو بڑی ناکارہ بنا دیا، کہ میرے جیسے 200 آدمی آپ کو چاہیے، میں خود بڑا ناکارا آدمی، آپ جانتے ہیں ان کا طرز کلام. تو میں نے یہی کہا کہ 200 آدمی بھی اگر 200 پرچے یا 400 آدمی بھی 100 پرچہ پھیلائیں تو لاہور میں تو ابھی ہماری نکاس بہت کم ہے. اور میں نے تو اس کی پیشکش کر رکھی، آپ جتنے پرچے چاہیں لیں، ایجنٹوں کے پاس رکھوائیں، نہ بکیں واپس کر دیں، اس سے کھلی تو چھٹی مل نہیں سکتی. کہ آپ ہمت کریں، اپنے محلے میں نکل، میں اپنے بلاک میں نکل گیا تو 15 خریدار بن گئے سالانہ، کچھ نہیں کرنا پڑا، صرف ان کو پرچہ دیا اور کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 روپے لیجیے، ہم جاری کر دیے تو بڑا اچھا پرچہ. اور ہر جگہ سے یہی رپورٹیں مل رہی ہیں، صرف نکلنے کی دیر ہے، آپ کے کہنے کی دیر ہے. تو اپنے اپنے آپ کے حلقے میں جو ایجنٹس ہوں ان کے پاس، اچھا یہ طریقہ ہے، پوچھتے گزرتے ہوئے آپ ایجنٹ سے پوچھ لیں، ترجمان قرآن ہے تمہارے پاس، ایشیا ہے، آئین ہے، پھر ایجنٹ خود سوچتا ہے مجھے منگوانا ہے. یہ بھی ایک سیل ٹیکنیک ہے. اور بھی اب اخبار میں اشتہار بھی آ رہا ہے، نواب وقت میں آ رہا ہے، جنگ میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس مہینے اگلے مہینے سے ٹی وی پر بھی آئے گا اور ہر گھر میں اس کی آواز بات پہنچ جائے گی. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ لاہور میں تو کم سے کم 5-6 ہزار پرچہ جانا چاہیے، اور 100 آدمی بھی 50-50 نکالنے والے ہیں. آپ یہاں کتنے بیٹھے ہیں؟ 400-500 تو بیٹھیں گے نا. تو 500 آدمی جو ہیں وہ اگر 10-10 بھی نکال دیں تو 5 ہزار ہوگا. کتنا آسان نسخہ ہے. تو اس لیے نہیں، وعدے تو میں نہیں لیتا، خامخواہ پھر جاتے ہو تو پھر میرے پاس. اور انسان وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ انسان جیسا سلوک کرے. اور یہ اسلام کی تعلیم کا تو خلاصہ ہے، تاکید کی گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل، اور جھوٹ کے لیے زور کا لفظ استعمال، جس میں دھوکے اور فریب کا بھی معنی شامل ہے. اور جھوٹ میں ہر چیز شامل ہے جو غلط ہو. جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کو ترک کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا پینا چھوڑ دے. اسے کھانا پینا چھوڑوانا مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ آدمی اخلاق میں، اعمال میں، معاملات میں ان چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اسی لیے فرمایا ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ صبح سے شام تک وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں. یعنی اعمال نامے کے اندر اس میں ہی لکھا جاتا ہے کہ بھوکے پیاس سے رہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور کتنے راتوں کو جاگنے والے ہیں جو اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں جن کو اپنے رات کے قیام سے سوائے رد جگہ کے اور کچھ نہیں. رات بھر گزر گئی، جاگ لی، نیند خراب ہوئی، حاصل تو کچھ نہیں ہوا. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایک طرف عبادات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی زبان سے اور لوگوں کے مال کھانے سے اور لوگوں کو ایذا پہنچانے سے اور تکلیف پہنچانے سے اپنے لیے ساتھی کانٹے بھی جمع کرتے جاتے ہیں. یہی وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مؤثر پیرائے میں ایک حدیث میں بیان فرمائی. اس میں آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو میری امت میں مفلس کون ہے؟ غریب، مفلس، نادار آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہ کہ جس کے پاس کوئی اسباب نہ ہو، مال نہ ہو. من لا درہم لہ ولا متاع، نہ دولت ہو اور نہ مال اسباب. فرمایا کہ نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے روز آئے گا، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقات کے ساتھ. نمازیں بھی بہت ساری، روزے بھی بے شمار اور صدقے دیے ہوئے، لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا. تو سب لائن باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دعوے دار، جس عدالت میں دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، مدعی سب کھڑے ہو جائیں گے کہ اس سے ہمارا حق دلوایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ، وہاں تو کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی سوائے اعمال کے، یہ سارے جتنے کرنسیاں آج چل رہی ہیں جن کی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، ڈالر اور پاؤنڈ اور ین اور روپیہ، ان میں سے کوئی کرنسی وہاں نہیں ہوگی. آپ چاہیں کہ دنیا بھر کی دولت جو ہے وہ بھی بالکل اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، سارے خزانے بھی جمع ہوں تو آپ اس کو دے کے چھوٹ جائیں، وہاں نہیں چھوٹ سکتے. یہاں تو آپ کو 100 روپے دینا، 1000 روپے دینا بڑا گراں گزرتا ہے. وہاں ساری دنیا کی دولت بھی آپ چاہیں دے کر کسی ایک گناہ کا معاوضہ دے دیں تو اس دولت کی وہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہاں صرف اعمال کی قیمت ہوگی. چنانچہ یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ صدقات، یہ ان سب سے لے کر دعوے داروں کو قصاص میں دیے جائیں گے. اور اس کے بعد بھی ان کے دعوے اگر پورے نہیں ہوں گے اور باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے. فَتُرْحَا فِي النَّارِ، حدیث میں الفاظ ہیں، پھر سر کے بل وہ آگ میں ڈال دیے. نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گی، نہ صدقات کام آئیں گے. اگر اس لیے کہ ان گناہوں کو تو اگر آدمی اس میں کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، لیکن بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہو تو بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے نہیں معاف کرے گا بلکہ بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوگا. اس لیے اسی دنیا میں توبہ کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی پہ نظر ڈالے، مالی معاملات سے، بندوں کے ساتھ تعلقات، بیوی بچے بھائی کاروبار اور جہاں جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو اگر وہ کر سکتا ہے تلافی کرے، نہیں کر سکتا اللہ کی راہ میں خیرات کرے. کوئی ناجائز مال اپنے پاس، کسی کا مارا ہوا مال نہ رکھے جس کا حق مار کے رکھا ہو، جائیداد میں ہو، مکان میں ہو، کسی چیز میں ہو، اور اپنی زبان کو، اپنے برتاؤ کو کسی کو ایزا نہ پہنچائے. بزرگ کہتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ جو ہے وہ تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی ہر کام صرف اللہ کے لیے خالص کرے، اور دوسرے کسی انسان کو اپنے سے ایزا اور تکلیف نہ پہنچائے. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ 9 سال رہے کبھی آپ نے اف نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالا، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے. اور دین کے سارے احکام اسی بنیاد پر ہیں کہ کسی انسان دوسرے انسان کو ایزا نہ، کسی کو اسے مذاق کرنا، کسی کی طرف اپنے اسلحہ سے اشارہ کرنا، کسی کے جوتے بھی مذاق میں چھپا دینا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، ان سب چیزوں سے منع کیا. تو کسی کو غیبت کرنا، تان کرنا، بہتان دھرنا، گالی دینا، بلا ثبوت الزام لگانا، بلا تحقیق باتیں سننا، نقل کرنا، کسی کے دل و نیت کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ نہیں یہ تو یہ سمجھتا ہے، اب کیا آدمی جانتے ہی نہیں آدمی دل میں کیا سمجھتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کو ایزا پہنچاتی ہیں اور جن سے رکنا چاہیے اگر آدمی روزے سے صحیح معنوں میں اپنی تربیت کرنا چاہتا. ایک قرآن مجید سے تعلق، اور دوسرے روزے میں کھانے پینے سے بڑھ کر وہ حرام چیزیں، ممنوع چیزیں جو انسانوں کے درمیان تعلقات میں اللہ نے منع کی ہیں ان سے رک جائیں. یہ دراصل رمضان کا اصل پھل اور اس کا اصل ثمر ہے کہ جو ہم کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ.